وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے 8ویں ہجری کے حالات اور واقعات. کچھ حالات اور واقعات خصوصاً دو جنگوں کی جانب, سریوں کی جانب ہم نے توجہ دلائی, اور اب اہم موضوع ہے فتح مکہ. اب اس سے پہلے کہ فتح مکہ کی جانب توجہ دلائی جائے تو اس کے اسباب کی جانب بھی توجہ دلائیں, اور اسباب سے پہلے توجہ دلائیں صلح حدیبیہ کی جانب. صلح حدیبیہ میں ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, اور ساتھ ہی ایک شق یہ تھی کہ ہم آپ کے طرفداروں کو تنگ نہیں کریں گے اور ان سے جنگ نہیں کریں گے, اور آپ ہمارے طرفداروں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان سے جنگ نہیں کریں گے. اور اسی کی ایک شق یہ تھی کہ جو بھی قبیلہ چاہے ہمارا طرفدار ہو جائے, یعنی قریش کا, اور جو بھی قبیلہ چاہے آپ کا طرفدار ہو جائے تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بنو خزاعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار تھے, اور دوسری جانب بنو بکر کے جو قریش کے طرفدار تھے, ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا اور نوبت جنگ تک آ گئی. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ سا نہیں تھا, بلکہ جنگ موتا میں مسلمانوں کی شکست کے بعد کفار یہ سمجھے کہ اب انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, لہذا قریش نے مضبوط کیا اسلحے کے اعتبار سے بنو بکر کو, اور پہلے مرحلے میں یہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفداروں کو دبانا شروع کیا جائے. اب یہاں پر یہ بھی بیان ہوا کہ یہ اختلاف ہوا کسی ایک خاص مسئلے پہ. مثال کے طور پہ ایک شاعر نے شعر کہا, اور وہیں پر سننے والوں میں ایک شخص تھا, ایک غلام تھا بنو خزاعہ کا, اور اس نے اس شاعر کو مارا, یہاں سے اختلاف شروع ہوا. یہ بہت ہی جزی باتیں ہیں. اصل موضوع یہ کہ قریش اب یہ چاہتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے سکیں. بالآخر نوبت یہاں تک آئی کہ بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ کو بڑی تعداد میں قتل کیا, اور پھر بنو خزاعہ کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دہائی دی, اور اس کے بعد کہا کہ آپ ہماری مدد فرمائیں. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جانے کا ارادہ کیا, اور اب بعض جگہ خود کتب تاریخ میں بیان ہوا, اور خصوصاً کتب تاریخ کے جو علماء اہل سنت نے لکھی ہیں وہاں پر بھی بیان ہوا کہ آپ نے اپنے جانے کے ارادے کو بہت سارے لوگوں سے چھپایا. مثال کے طور پر جب آپ نے تیاری کا حکم دیا تو یہ نہیں بتایا کہ آپ کس جانب جا رہے ہیں, کیونکہ مدینہ میں ایک بہت بڑی تعداد میں منافقین تھے. اب یہ منافقین ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے روپ میں تھے, اپنے ہی درمیان تھے, اور انہی کے لیے سورہ منافقون بھی نازل ہوئی, اور اس کے علاوہ بھی جو قرآن میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر ہوا, تو یہ منافقین وہی تھے کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں تھے. اب اس جانب ہم توجہ دلائیں, ضمناً بڑی تیزی سے گزریں کہ شیعہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو صحابہ کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں, ان کے درمیان کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جو صحیح ایمان کے نہیں تھے, اور انہی کو قرآن میں منافق کہا گیا. لہٰذا ہم تمام صحابہ کو منافق نہیں کہتے, تمام صحابہ کی مخالفت نہیں کرتے, ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان ایسے افراد تھے, اور یہی قرآن کہتا ہے, یہی تاریخ کہتی ہے. لیکن عموماً یہ بات سننے کے بعد ہمارے دشمن یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں, جبکہ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے, بلکہ بعض صحابہ کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ نے خود گواہی دی کہ یہ منافق تھے, یا انہوں نے رسول اللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچایا. لہٰذا تاریخ میں بیان ہوا کہ حضرت ابوبکر اپنی دختر کے پاس, ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئے, اور دیکھا کہ وہ تیاری کر رہی ہیں, تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کہاں کی تیاری ہے, رسول اللہ کہاں جانے والے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں, کہ حضرت عائشہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع نہیں دی, یا یہ کہ اطلاع دی اور انہوں نے تقیہ سے کام لیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اسی چیز کو کہا جاتا ہے تقیہ, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس پر عام طور پہ شیعوں پر بھی حملہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ یا حضرت عائشہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں مکے کی جانب جا رہا ہوں، یا یہ کہ ان کو بتایا اور انہوں نے تقیہ فرمایا. بالآخر ایک وقت آیا، وقت معین پہ آپ نے اصحاب کو حکم دیا تیار ہونے کے لیے. اسی دوران مکے سے ابو سفیان آیا. ابو سفیان کے بارے میں تمام تاریخ میں یہ بات مسلم ہے کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آخر وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن رہا، اس کی بیوی بھی دشمن رہی، اور بعد میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس کا بیٹا اور پوتا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اور اولاد کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے. اسی طرح سے تاریخ اور اسی طرح سے کتب روائی یعنی روایتوں کی کتابوں میں بھی تمام شیعہ سنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہویں خلیفہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ابو سفیان کی نسل ہی کا ایک شخص کے جو شام سے اٹھے گا، اس کا نام ہوگا عثمان سفیانی، وہ ان سے جنگ کرے گا. تو یہ خاندان ہی رسول اور آل رسول کا مخالف تھا اور مخالف ہے، اور آج بھی وہ افراد کے جو اس خاندان سے محبت کرتے ہیں دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں آل رسول سے محبت کرنے والوں کو قتل کر رہے ہیں. خیر، اس دوران ابو سفیان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ شخص بڑا شاطر تھا بلا شک، اور ہدف یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ پا جائیں تو بھی میں بچا رہوں، اور اگر کفار قریش غلبہ پا جائیں تو بھی میں بچا رہوں. اب اس نے ایک نئی چال چلی، وہ یہ کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہاں یہ کہہ کر آیا کہ اب میں جاتا ہوں مذاکرات کرتا ہوں کہیں محمد ہم پہ حملہ نہ کر دیں، اور یہاں پہ ہدف یہ تھا کہ اپنے آپ کو بچا سکیں. لہٰذا آنے کے بعد اسلام ظاہر کیا اور اپنے آپ کو یہ بتانا چاہا کہ میں مسلمان ہوں. بیچ میں حضرت ابو طالب بھی پڑھے. اب اس کا ہدف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کسی طرح سے ٹل جائے. یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا، آپ نے بھی فرمایا کہ میں اپنے بابا کے ان مسائل میں مداخلت نہیں کرتی. پھر حتیٰ یہاں تک کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھیل رہے تھے تو کہا کہ اگر یہ بچہ کہہ دے کہ یہ جنگ نہ ہو اور دونوں امن و امان سے رہیں تو یہ بچہ عربوں کا سردار ہو جائے گا، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے منع فرمایا کہ یہ بچہ یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اب بعد میں ابو سفیان نے بہت زیادہ التجا کی مولا امیر المومنین سے کہ میں کیا کروں، کس طرح سے اپنی اس مشکل کو حل کروں. تو آپ نے فرمایا کہ فقط ایک راہ ہے، اور وہ یہ کہ تم اسی وقت تمام لوگوں کے درمیان کہو کہ میں کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتا اور میں مسلمانوں کے لیے امن کا سبب بنوں گا. خیر، اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اور بعض جگہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے جب یہ ساتھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے دین کو مانو، تو اس نے کہا کہ صحیح ہے، میں سوچوں گا. جس پہ حضرت عباس ابن عبد المطلب ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے. اور بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ چپکے سے اس کے کان میں کہا کہ اس طرح سے تم مارے جاؤ گے. بالآخر اس نے اسلام قبول کیا، اور کیونکہ یہ پوری عرب سرزمین میں کفر کا سب سے بڑا لیڈر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اگر یہ اس طرح سے بکھر جائے اور ٹوٹ جائے تو کفر کی کمر خود بخود ٹوٹ جائے گی، چاہے یہ ایمان دل سے لایا ہو یا نہ لایا ہو. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ صحیح ہے کہ مکے جا کر اعلان کرو کہ جو بھی حرم میں ہوگا اور جو بھی اپنے گھر میں ہوگا اور جو بھی ابو سفیان کے گھر میں ہوگا وہ محفوظ رہے گا. بعض جگہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں ہوگا، تو یہ مطلقا نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی شقیں تھیں کہ جو بھی حرم میں ہوگا اور جو بھی اپنے اپنے گھر میں ہوگا اور گھر کے دروازے کو بند کر لے گا. فقط ابو سفیان کے گھر کے لیے نہیں کہا، ہاں اس کے گھر کے لیے کہا. تو مراد یہ ہے کہ جب کفر کا سرغنہ ہی اسلام کی مخالفت کو ترک کر دے گا تو جو باقی چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں جو اس کے طرفدار ہیں وہ بھی اپنی مخالفت تدریجاً ختم کر دیں گے. بالآخر آپ ماہ رمضان میں 8 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو مدینہ سے نکلے، اور اسی سال سفر میں روزہ قصر کرنے کا حکم آیا. آپ نے اپنا روزہ سفر میں افطار کیا اور پھر آپ مکے کی جانب بڑھے. تعداد کتنی تھی؟ وہ تعداد تقریباً بیان ہوئی کہ مکے جانے والوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی جو مختلف جگہ سے ملتے چلے گئے. مدینہ سے نکلنے والوں کی تعداد کم تھی، اسی وجہ سے تاریخ میں فتح مکہ کے وقت جانے والے افراد کی تعداد میں اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ جب مدینہ سے نکلے تو اس وقت ایک خاص تعداد تھی، راستے میں کچھ قبیلے والے شامل ہوئے، تعداد میں فرق آ گیا، اسی طرح سے آگے بڑھے تو اور تعداد بڑھی. جب آپ مکے پہنچیں تقریباً 10,000 کے قریب افراد آپ کے ساتھ تھے. تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور کچھ بتوں کو توڑنے کے لیے آپ نے کچھ افراد کو بھیجا. اب جو خانہ کعبہ، اب عموماً کہہ دیا جاتا ہے خانہ کعبہ میں، جبکہ صحیح جملہ یہ ہے حرم کعبہ میں. اب حرم کعبہ سے کیا مراد؟ کعبے کے ارد گرد وہ تمام علاقہ جس کو آج بھی حرم کہا جاتا ہے، اس میں بعض بت کدے تھے اور بعض جگہ بڑے بڑے بت تھے. اسی طرح سے مسجد الحرام ایک خاص حدود کا نام تھا، اس میں بھی بت تھے. اسی طرح سے خانہ کعبہ کی چھت پر کچھ بت تھے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، تو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو خانہ کعبہ کے اندر بظاہر بت نہیں تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں چند انبیاء کی تصاویر تھیں کہ جس کے بارے میں تاریخ میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے کپڑا منگا کے اس کپڑے کو بھگویا آب زمزم میں، اور جو تصاویر تھیں انبیاء کے ناموں سے منسوب، ان تصاویر کو محو کیا یعنی مٹا دیا. اس کے علاوہ جتنے بھی بت تھے ان بتوں کو خود توڑا، اور جو بت بلندی پہ تھے ان کو توڑنے کے لیے مولا امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پر بلند فرمایا. اب یہاں پر مولا امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پر بلند فرمایا، یہاں پر ایک روایت تفصیل سے ملتی ہے کہ مولا امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے علی آؤ جھکو اور مجھے اپنی کمر پر، مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا امیر المومنین علیہ السلام والسلام نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور جب آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ علی کے لیے مجھے اٹھانا مشکل ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ مولا امیر المومنین جسمانی اعتبار سے خاص کیفیت تھی، اور باب خیبر کو جو آپ نے جڑ سے اکھاڑا وہ ایک خاص کیفیت تھی، لہٰذا خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی جسمانی طاقت سے اور اس طاقت سے کہ جو میں نے غزہ کے ذریعے سے حاصل کیے، اس کے ذریعے سے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا بلکہ اسے رحمانی طاقت سے اکھاڑا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ مولا امیر المومنین میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے اٹھا سکیں، لہٰذا پھر آپ نے حکم دیا کہ تم اب میرے کاندھوں پہ سوار ہو. اب یہ کاندھوں پہ سوار کرنا بظاہر خاص معجزہ تھا، کیونکہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سوار ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میں بہت بلند ہو گیا ہوں اور آسمانوں کی بلندی تک پہنچ گیا ہوں، اور یہ بلند ہونا خود ایک معجزہ تھا. اب یہاں یہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، اس زمانے میں بھی خانہ کعبہ کی چھت ان دو حضرات کے قد سے زیادہ تھی، لیکن معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ مولا امیر المومنین خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچے، اور وہاں پر جو ایک بت تھا اور اس بت کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ تانبے کا بنا ہوا تھا، لیکن تانبے سے کیا مراد؟ وہ جس طرح سے فولاد بھی لوہے کی ایک صورت ہے اور وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر نازک بنا ہوا ہے تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو یہ تانبے کا تو تھا لیکن ایسا تانبا جسے کہا جائے را میٹیریل کی صورت میں، لیکن جب اسے خانہ کعبہ کی چھت سے پھینکا گیا تو وہ تانبے کا ہونے کے باوجود ٹوٹ گیا، یعنی وہ را میٹیریل کی صورت میں تھا، یا کہا جائے دانے دار تانبے کی صورت میں.